ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے. عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حت الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے, جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا, معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں, سلسلہ فیضان رمضان, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
ہمارا مسئلہ ہے کہ دادی میں میری تو ان کی آنکھوں میں درد رہتا ہے, سر میں درد رہتا ہے, ٹھیک ہے, معدے کی تکلیف ہے, کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو وہ الٹی آ جاتی ہے یا کیا نام ان کا گلا خشک ہو جاتا ہے.
دادی کے لیے پوچھا ہے, انہوں نے درد ہے جسم میں مختلف جگہوں پہ اور معدے کی تکلیف ہے, کچھ کھایا نہیں جاتا.
جی جی,
تو ان کو بھی کوئی روحانی علاج بتا دیا جائے.
اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. دادی کے آپ نے تین مسائل بتا دیے, ایک تو آنکھوں میں درد ہے, دوسرا سر میں درد ہے, اور تیسرا آپ نے عمل بتایا, تیسرا آپ نے بتایا کہ معدے میں پیٹ میں بھی تکلیف ہے. تو سب سے پہلے آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے, اس کے لیے روحانی علاج بغور سن بھی لیجئے, بلکہ اس کو آپ لکھ لیجئے. روزانہ 41 مرتبہ یا شکورو, 41 مرتبہ یا شکورو پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں, اور وہ پانی آپ کی دادی جان جو ہے تو وقتاً فوقتاً اپنی آنکھوں کے اوپر لگاتی رہے, اندر نہیں لگانا, اوپر لگاتی رہیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آنکھوں کی تکلیف سے حفاظت رہے گی. دوسرا یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دادی کے سر پر دم کیجئے, تو انشاءاللہ عز و جل درد سر جاتا رہے گا, اور یہی بسم اللہ شریف کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر سر پر باندھ لینے سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. انشاءاللہ
انشاءاللہ
تیسرا مسئلہ بتایا معدے میں تکلیف کا, تو اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ پانی پر 7 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو یہ پڑھ کر دم کر دیں, اور یہی پانی دادی صاحبہ پی لیں انشاءاللہ عزوجل, پیٹ کے جملہ امراض, معدے کی جملہ تکلیفیں, ان سب سے شفا حاصل ہو جائے گی اللہ نے چاہ تو.
گرمیوں میں اسکن الرجی ہو جاتی ہے, دانے وغیرہ یا پسینہ زیادہ آتا ہے, اس کا بھی علاج عطا فرما دیں.
گرمیوں میں جو دانے ہو جاتے ہیں اور خارش ہوتی ہے,
اللہ تبارک و تعالی اس کے جلدی امراض سے نجات عطا فرما دے,
امین.
اس کے لیے 18واں پارہ سورۃ المؤمنون کے پہلے رکوع میں آیت مبارکہ ہے, آیت نمبر 14, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور جو خارش کا یا جلدی امراض کا یا الرجی کا مریض یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خارش میں, اس کے جلد کے امراض میں اس کو افاقہ ہو جائے. اور یہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منسوب ہے یہ, کہ ایک مریض تھا, اس جلدی امراض, اس کو اسکن پرابلم تھی اور خارش وغیرہ ایسی ہوتی تھی جو ماہی بیاد آپ کی طرح تڑپتا تھا, تو ایک قافلے کے امراض وہ گیا راستے میں کوفہ شریف میں, اس کو اس قدر اس بیماری نے اس کو دکھ کر دیا, ایسا پریشان کر دیا, تنگ آ کر عاجز آ کر وہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ مجل کریں کے مزار فائض الانوار پہ حاضر ہو گیا اپنی شکایت کی. مولا علی مشکل کشا نے خواب میں کرم فرما دیا, یہ آیت مبارکہ پڑھ کے دم کر دیا, اٹھا تو بالکل اس کو روبہ سے افاقہ ہو چکا تھا. تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کر دیں. آیت نمبر بھی بتا دیا آپ کو اور پارہ نمبر بھی بتا دیا, 18واں پارہ ہے, پہلا رکوع ہے, 14ویں آیت کا حصہ ہے یہ اور آیت نمبر 14, یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہیے.
سر مجھے چکر آتے ہیں بہت زیادہ گردن سے پیچھے سے, میں کون سی صورت پڑھوں؟
چکر آنے کا ان کو مرض ہے, اس کا روحانی علاج ہے یہ. اس کے لیے آپ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرما لیجئے. اس کے صفحہ نمبر 38 پر چکر آنے کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے, اور اس کو مطلب کہ کئی دفعہ پڑھنا پڑے گا جب جا کے یہ مطلب کہ ذرا پہلے زبان پر رواں ہوگا نا, کہ اس کن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم, اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم, جس کے چکر آتے ہوں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھ کر سر پر پھونک مار دیجئے, انشاءاللہ عز و جل اس سے جو چکر وغیرہ آنے کے معاملات ہیں یہ دور ہو جائیں گے. اور یہ عمل روزانہ کسی بھی وقت میں 7 دن تک مسلسل کیا جائے, ٹھیک ہے نا. اب ایک وقت آپ نے مقرر کر لیا, مثال کے طور پہ رات 10 بجے آپ نے یہ عمل شروع کیا, تو اب روزانہ رات 10 بجے ہی عمل کرنا ہے اور 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے, انشاءاللہ عز و جل چکر وغیرہ آنے کا مرض آپ کا جاتا رہے گا.
اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں.
پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے سبق نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں. سبق نمبر 9 حرف لین کی تختی ہے. حرف لین کیا ہے, حرف لین کسے کہتے ہیں, آئیے ہدایات کو سمجھتے ہیں, ان کے قواعد کو سمجھتے ہیں. حرف لین 2 ہیں, واؤ اور یا. واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین ہوگا, جیسے جیم واؤ زبر جاؤ. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا, جیسے جیم یا زبر جائی. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. اب یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ حروف لین 2 ہیں, واؤ لین اور یا لین. واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین اور یا لین ہوگا. اب اسے پڑھیں گے کس طرح, تو حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں. حروف لین کو کس طرح پڑھنا ہے, نہ ہی کھینچنا ہے نہ ہی جھٹکا دینا ہے, بلکہ کس طرح پڑھنا ہے, نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. بو بے, بو بے, بو بے غلط, بو بے. آئیے اس تختی کو پڑھتے ہیں, اس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہجے سے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو رواں سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. با واو زبر, بو 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 بو. اب دیکھیں اگر اس طرح پڑھا بو تو یہ کیا ہو جائے گا, بو جھٹکا ہے نا, جھٹکے سے منع کیا نا حرف لین کو, بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. اگر اس طرح پڑھیں گے بو تو یہ کیا ہو گیا, کھینچنا ہو گیا. اب کھینچنا بھی نہیں ہے, نہ ہی کھینچنا ہے نہ ہی جھٹکا دینا ہے, بلکہ اس طرح پڑھنا ہے بو. پڑھ لیجئے بو. با یا زبر بائی. باو بائی.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ نماز کے احکام.
اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لانا اور ناف کے نیچے باندھنا, تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے. یہ دیکھیے, آپ نے اللہ اکبر اس انداز سے کہنا ہے کہ لفظ اللہ کی الف اس وقت ادا کریں گے جب آپ کے ہاتھ کانوں تک پہنچ چکے. اللہ میں نے بولا, ہاتھ نہیں اٹھانا, آپ نے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھنے کے وقت دیکھنا ہے اور مشق کے وقت مشق کرنی ہے. اب دیکھیں اس میں دو تین باتیں سن لیجئے. صرف تکبیر کے تعلق سے ہم پڑھتے ہیں جلدی نماز, اللہ اکبر اللہ اکبر, بہت جلدی ہمارا کہنے کا انداز ہوتا ہے. ہاتھ اور آواز کا کی تیزی اور آہستگی ایک جیسی ہونی چاہیے. تیز پڑھنا ہے تو آپ کی نقل و حرکت تیز ہوگی, اور اگر آہستہ پڑھنا ہے تو آپ کی نقل و حرکت آہستہ ہوگی. میں دونوں طریقے بتاتا ہوں. اللہ اکبر, ایک یہ مثلا جلدی پڑھ رہے ہیں آپ, اللہ اکبر اللہ اکبر, آہستہ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر. ہاتھ کا انداز یہی رہے گا جتنی آپ کی آواز ہوگی اس کے مطابق. البتہ اتنی لمبی تکبیر عام طور پر تکبیر تحریمہ کے وقت کہیں نہیں جاتی. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اور کلمات ایک ہی انداز سے موو ہوں, اس کا خلاصہ یہ ہے. تو اب جو بھی اسلام بھائی جس انداز سے نماز پڑھتا ہے وہ اس کو غور کر لے کہ اس کو کس انداز سے پڑھنا ہے. اور یہ مدنی پھول ہر تکبیر انتقال کا بھی ہے. انتقال کا مطلب ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کی طرف منتقل ہونا, شفٹ ہونا. انسان کا قیام سے رکوع میں جانا, رکوع سے قومے میں آنا, قومے سے سجدے میں جانا, سجدے سے جلسے میں آنا, سب میں ان تکبیرات کا لحاظ رکھنا ہوگا. اب آپ تکبیر کہیے اس انداز سے جس طرح کہی گئی ہے. میں لفظ مدینہ کہوں گا, اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور باندھنے. ہاتھ نیچے رکھے اپنے, بالکل یعنی نارمل رکھے جیسے آپ نیت سے پہلے رکھتے ہیں. میں نے لفظ مدینہ کہنا ہے, اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں, تکبیر کہنی ہے اور ہاتھ باندھنے. مدینہ, لفظ اللہ کو یہاں پر مت کھینچے, اس کا سفر کم ہے. اب جیسے مثال سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں نا, یہ سفر سب سے زیادہ ہے. جیسے آپ سجدے سے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے دوسرے سجدے سے, اب ایک بھاری تعداد جو ہے نا اس میں تکبیر نہیں کھینچتی. اچھا, کھینچنے میں بھی آلہ یا اکبار نہیں کہنا. اگر یہ کہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی, نمانہ فاسد ہو جاتے ہیں, غلط ہو جاتے ہیں. کھینچنے میں صرف ایک ہی مقام ہے جسے کھینچا جا سکتا ہے, وہ لفظ اللہ کی لام, اللہ اکبر. اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں کھینچیں گے. آلہ یہ نہیں کریں گے, اور اکبار یہ بھی نہیں کریں گے, اور اکبر یہ بھی نہیں کریں گے. دوبارہ تکبیر کہی جائے گی, ناف تھوڑا زور سے پکڑیں گے. میں لفظ مدینہ کہوں گا, اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں گے, ہاتھ کانوں تک خاموشی سے اٹھا کر پھر آپ نے تکبیر کہنی ہے. مدینہ, دیکھیں اب جس نے بھی لفظ اللہ کی لام کھینچی ہے نا, وہ اکبر پر سے پہلے اس نے وہ یوں, ہمارے اسلام بھائی کیا کر رہے ہیں, اللہ اکبر, ہاتھ نیچے لا کر رکھا ہوا ہے, اور پھر وہ جب اکبر پورا ہو جاتا تو بن جاتا ہے. یہ نہیں ہے, اس سفر کے اندر آپ نے پوری ترکیب بنانی ہے. یعنی آپ نے لفظ اللہ کی الف سے شروع کر کر اکبر کی راہ پر لا کر ہاتھ باندھنا ہے.
پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں, اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
پیارے پیارے مدنی منو, ہمیں بھی چاہیے ہمیشہ آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بچیں, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. آپ کہتے ہیں میں طاقتور ہوں اپنے دوسرے ساتھی کو گرا لوں گا. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا بری عادت ہے. آپس میں مسلمان مسلمان کو مارے, گالی دے, تکلیف دے, اچھی عادت نہیں. آپس میں دوسرے سے پیار کریں. کوئی آپ کو دھکا بھی دے تو آپ نے اس کو آگے سے دھکا نہیں دینا, اس کو دعا دے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی مارتا تو بھی آپ بدلہ نہیں لیتے تھے, کوئی گالی دیتا تو بھی بدلہ نہیں لیتے تھے, کوئی بد اخلاقی کرتا تو آپ اس کے ساتھ خوش اخلاقی کرتے تھے, کوئی آپ کو برا بھلا کہتا آپ اس کو نیکی کی دعوت دیتے, دعائیں دیتے تھے. تو ہمیں بھی یہ درس ملا کہ ہم بھی آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بچنے والے بنے. ہد ہد پرندہ تھا لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کتنی کرتا تھا, اطاعت کرتا تھا. ہم تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہی ہیں تو کیا ہمیں فرما برداری نہیں کرنی چاہیے؟ ہد ہد پرندہ ہو کر اللہ کے نبی کی اطاعت کرے, فرما برداری کرے. ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کریں گے کیا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا, ان کی اتباع کرنے کا ذہن بنا لیں کہ ان شاء اللہ تعالی زندگی ان کی فرما برداری میں گزارنی ہے, گناہوں سے بچنا ہے, برائی سے بچنا ہے, بے حیائی کی باتوں سے بچنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے, پرہیزگار بنائے, اور ہمیشہ اپنا اور اپنے پیارے نبیوں کا اور اپنے پیارے ولیوں کا ادب نصیب فرمائے. آمین بے جاہ النبی کے امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.
اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت.
دار الافتاء اہل سنت, میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں وضو کے دوران اگر آنکھوں میں پانی چلا جائے یا صابن لگایا ہو تو صابن چلا جائے اور جلن مچے تو روزے پر کیا اثر پڑے گا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے.
روزے کی حالت میں آنکھ میں پانی چلا گیا یا صابن چلا گیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟
آنکھوں میں پانی چلا جائے, آنکھوں میں پانی چلے جانے کا مطلب یہ ہم چہرہ دھو رہے ہیں تو آنکھوں میں پانی جانے سے تھوڑا سا جلن سی ہوتی ہے, صابن کا پانی لگنے سے مزید تھوڑی جلن ہو جائے گی. تو یہ جلن ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حلق کے اندر آنکھ کی نالی کے ذریعے کوئی چیز حلق میں اتر گئی ہو اور روزہ ٹوٹے. ہاں آنکھوں میں ڈراپس جو ڈالی جاتی ہیں, جو دوا ہوتی ہے, ڈراپس ڈالی جاتی ہے, ڈراپس ڈالنے کے بعد واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ حلق میں کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے, تو آنکھوں کی ڈراپس ڈالنے سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن جو انہوں نے سوال کیا, صابن لگایا آنکھوں میں مرچیں لگ گئیں, جلن ہو رہی ہے, تو اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ آنکھوں میں جلن صابن والا پانی یہ حلق میں اترتا بھی ہے کہ نہیں. تو جب تک حلق سے اترنا ثابت نہیں ہوگا تو روزہ ٹوٹنے کا حکم ہم نہیں لگائیں.
زکات کے بارے میں ہے مسئلہ, میں یہ پوچھنا ہے کہ میری جاب نہیں ہے, پہلے میں نوکری کرتا تھا وہ چھوڑ دیا, میرے پاس تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ ہے, اس کے اوپر مجھے زکات واجب ہوگی یا نہیں, کیونکہ میرے پاس اور کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے.
نوکری نہیں ہے, 1.5 لاکھ روپے موجود ہے, زکات
1.5 لاکھ روپے موجود ہے, نوکری نہیں ہے. لوگ نوکری پیسوں کے لیے کرتے ہیں, پیسے ان کے پاس پہلے سے موجود ہے ماشاء اللہ. تو اگر یہ 1.5 لاکھ روپے پہ سال پورا گزر جاتا ہے, یعنی 1.5 لاکھ پورے پہ نہیں, اصل یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے, تو اگر ان کے پاس یہ اماؤنٹ اتنی آئی اور یہ جمع کرتے گئے یہاں تک کہ سال بھی گزر گیا اور اب یہ رقم جمع ہوتے ہوتے 1.5 لاکھ تک ہو چکی ہے اور سال گزر چکا ہے نصاب کی مقدار رقم پر, تو ان کو زکات ادا کرنی ہوگی. اب دوران سال جتنا بھی اضافہ ہوا اس اضافے کے لیے الگ سے نیا سال نہیں ہوگا, بلکہ جس وقت ان کا مال نصاب کی مقدار پہنچا اور اس پہ سال گزرا, ان کا مال جتنا سال کے اختتام پر ہوا اور وہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو, قرض وغیرہ سے فارغ ہو, تو ان کے پاس زکات لازم ہوگی. 1 لاکھ روپے پہ 2500 روپے زکات ادا ہوتی ہے, 50,000 روپے پہ 1,25,000 روپے, 1,250 روپے زکات پہ.
ٹھیک, یہ پوچھنا تھا کہ روزے میں شوگر چیک کر سکتے ہیں یا نہیں, اور شوگر کا جو انجیکشن ہوتا ہے انسولین وہ لگا سکتے ہیں روزے میں یا نہیں؟
روزے میں شوگر چیک کرنا, انسولین کا انجیکشن لینا,
شوگر چیک کرنے میں کیا ہوتا ہے؟
خون
انگلی سے یا سریج کے ذریعے سے خون نکالا جاتا ہے.
جی جی,
یہ سب سے پہلے ہمارے تمام روزہ دار اسلامی بھائی بہن سب توجہ فرما دیں کہ جسم سے کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, سوائے کیک الٹی کے, کہ اگر کوئی جان بوجھ کے کے لانے کی کوشش کرے اور منہ بھر آ جائے تو اس سے تو ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ احادیث سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے, خون پیپ اس طرح مواد کوئی نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب جہاں یہ انسولین کا انجیکشن لگانا, تو عام طور پہ انسولین کا انجیکشن یہ پیٹ میں بھی لگتا ہے, کوئی ہاتھ میں بازو میں بھی لگاتے ہیں, پیٹ میں بھی لگاتے ہیں, لیکن چونکہ بہت باریک سی اس کی نیڈل ہوتی ہے, سوئی ہوتی ہے, اور وہ اگر پیٹ میں لگائیں بھی تو وہ سوئی میدے کے اندر تک نہیں پہنچتی, وہ صرف جو پیٹ کی چربی کھال اسی کے اندر ہی رہ کر جسم میں پھیل جاتی ہے. تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, جو انسولین کے انجیکشن لگتے ہیں چاہے بازو کا یا پیٹ کا انجیکشن لگے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر وہ انجیکشن ایسا ہے کہ جو میدے تک اس کا انجیکٹ ہوتا ہے پہنچتا ہے اور میدے کے اندر جا کے اس کی نیڈل پہنچتی ہے, اب پھر اس کو پریشر کے ذریعے جو لکوڈ ہے وہ میدے کے اندر اترے گا تو روزہ ٹوٹے گا.
ٹھیک ہے,
لیکن عام طور پہ جو انجیکشن لگتا ہے وہ میدے تک نہیں پہنچتا تو انسولین کے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا.
ٹھیک ہے.
یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر بندہ تراویح نہ پڑھے تو پھر روزہ جائز ہو جاتا ہے؟
اگر تراویح نہ پڑھے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟
تراویح نہ پڑھے تو سوال ہے کہ روزہ جائز ہوگا. روزہ تو بالکل جائز ہے, روزہ فرض ہے, وہ آپ رکھیں گے, آپ کا رکھنا ضروری ہے. البتہ تراویح نہیں پڑھیں گے اور تو گناہگار ہوں گے, اور تراویح نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے. تراویح سنت ہے مؤکد ہے, اس کے پڑھنے کی عادت بنائیں اور نہ پڑھنے کی عادت یہ انسان کو گناہگار بناتی ہے.
صحیح.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
پوچھنا ہے کہ فجر کی فرض ادا کر لے بندہ اور سنتے اگر رہ جائیں, جماعت کھڑی ہو گئی ہے, فرض ادا کر لی ہیں, سنتے اگر رہ جائیں تو ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے پھر بعد میں؟
اولاً تو یہ جان لیں کہ سنت فجر کس صورت میں جو ہے وہ جماعت کی وجہ سے چھوڑی جائیں گی اور کس صورت میں نہیں چھوڑی جائیں گی. مثلاً کوئی شخص مسجد کے اندر آیا اور اس نے امام کو دیکھا, یعنی جماعت کھڑی ہوئی ہے, اور اب اس کو اس بات کا گمان ہے کہ اگر وہ سنتیں پڑھتا ہے تو اس کی مکمل جماعت نکل جائے گی, یعنی اس کو جو امام کے ساتھ قعدہ ہے وہ بھی نہیں ملے گا, اس کے سنتیں پڑھنے سے پہلے ہی جو ہے وہ امام سلام پھیر لے گا, یعنی کسی بھی طرح وہ جماعت میں شامل نہیں ہوگا. تو اب حکم شرع یہ ہے کہ وہ سنتیں چھوڑ دے اور جماعت کے اندر شامل ہو جائے. پھر جب سورج طلوع ہو جائے, یعنی فجر کا وقت ختم ہو گیا, سورج طلوع ہوا, تو اس کے 20 منٹ کے بعد وہ سنتیں جو رہ گئی ہیں اس کو ادا کریں. یعنی اگر سنتیں چھوڑ دی ہیں جو وجہ بتائی گئی اس وجہ سے, تو اب سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کے بعد جو ہے یہ سنتیں ادا کی جائیں گی. اور اگر کوئی شخص نماز کے لیے مسجد میں آیا, جماعت کھڑی ہوئی ہے, اور اس کو اس بات کا گمان ہے کہ میں امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤں گا, اگرچہ قعدہ کے اندر یعنی بالکل تشہد کے اندر جب تحیات پڑھتے ہیں اس میں بھی شامل ہو جاؤں گا, تو پھر اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ فجر کی 2 سنتیں ادا کرے اور اس کے بعد امام کے ساتھ یہ نماز کے اندر شامل ہو جائے.
کب تک ادا کرے گا؟
یعنی جو سنت فجر اس کی چھوٹ گئی تو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد کے اس نے ادا کرنی ہے, اور یہ زہوہ کبرا جس کو عام طور پہ زوال کا وقت ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جو بدلتا رہتا ہے, اس سے پہلے پہلے اگر ادا کرنی ہے تو صحیح ہے, ورنہ اس کے بعد ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ پھر نہیں ادا ہوں گی.
میرا یہ سوال ہے کہ روزے میں ناخن کاٹنا کیسا ہے, اس بارے میں کوئی مدنی پھول عطا فرمائیں.
روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, روزے کی حالت کے اندر ناخن کٹوا سکتے ہیں, کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے.
یہ شرط فرمائیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو جا کر کہتا ہے غیر مسلم کہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے, مسلمان ہونا ہے, تو جس کے پاس وہ آ کر یہ کہہ رہا ہے اس کے لیے کیا لازم ہے؟
جب کوئی کہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے, وہ غیر مسلم کہے, تو جس سے کہا اس پر فرض ہے کہ وہ اسی وقت اس کو توبہ کروائے. جیسے کہ وہ کرسچن ہے تو اس سے کہے کہ توبہ کہو میں کرسچن مذہب سے توبہ کرتا ہوں, وہ یہ کہے, کلمہ پڑھا لے مقامی زبان میں, اردو زبان میں, جس میں وہ سمجھتا اس میں, تو اس کو ترجمہ کروا لے, یہ مسلمان ہو گیا, اسلام میں داخل ہو گیا, پھر بھلے علماء کے پاس اس کو لے جائے تاکہ مزید ان کی تعلیم تربیت کی کوئی ترکیب ہو. اگر اس میں تاخیر کی کہ کلمہ پڑھائے توبہ کرائے بغیر آپ عالم کے پاس لے گئے تو آپ پر بھی ایک قول کے مطابق حکم کفر لگ جائے گا کہ آپ نے ان کے اتنی دیر کفر پر راضی رہے باقی رہنے پر. جب تک عالم کے پاس گئے دیکھ کر چند منٹ یا چند گھنٹے وہ کفر میں رہا نا, بلکہ بعض نادان تو یہ کرتے کہ جمعے کا انتظار کرتے ہیں, غسل کرواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, تو غسل کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ عالم کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے, نہ جمعے کے انتظار کی ضرورت ہے, فوراً سے پیشتر اس کو توبہ کروائیں, کلمہ پڑھیں
اور اس کے بعد اللہ عزوجل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں. سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا, آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین, یا رحم الراحمین, یا ربنا, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. اے مولا, تیرے گناہگار بندے حاضر ہیں مولا, کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا, کسی کا تو روزہ تجھے پسند آ رہا ہوگا, کسی کے منہ کی بو تجھے پسند ہوگی, کسی کی آج کی نمازیں تو نے قبول کی ہوں گی مولا, کوئی تو ہوگا مولا. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت گناہگار ہیں, سیاہ کار ہیں مولا, لیکن تیرے بندے ہیں, تیرے محبوب کے امتی ہیں مولا, غوث پاک کے مرید ہیں, اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں مولا, ہمیں اہل بیت سے پیار ہے. اے اللہ, ہماری نسبتوں کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری بخشش فرما دے مولا, ہمیں مغفرت کا انعام عطا کر دے. روزانہ لاکھوں گناہگار جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہیں مولا, ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے. یا اللہ, ہماری مغفرت کر دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اے مولا, دن کے اجالے میں جو گناہ کیے رات کی تاریکی میں کیے مولا, تو سب جانتا ہے, تو سب جانتا ہے میں کتنا برا ہوں مولا, میرے گناہوں کو معاف کر دے, خطاؤں کو معاف کر دے.
میرے بدیوں میں ساری گزاری, ہائے پھر بھی نہیں شرمساری, عمر بدیوں محبوب کا واسطہ ہے مولا, بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا, بخش محبوب کا واسطہ ہے.
ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. ماہ رمضان کا صدقہ, جن کے اسپتالوں میں مریض پڑے ہیں, گھروں میں مریض ہیں مولا, ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے. یا اللہ, ہمارے قرضے دور ہو جائیں, یا اللہ بے روزگاریاں دور فرما, کاروباری مشکلات آسان کر دے, آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے مولا. تیرے محبوب کے غلام دسترخانوں پر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمارے دسترخانوں کو وسعت دے دے، رزق حلال میں برکت دے دے، گھروں سے ناچاکیاں نا اتفاقیاں سب دور فرما دے، مقدمے بازیاں دور فرما دے، اے اللہ اے اللہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، عاشق رسول اولاد عطا کر دے، اولاد والوں کو ان کی اولاد کا سکھ عطا کر دے، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا کر دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، مولا ماہ رمضان کا واسطہ باران رحمت عطا کر دے، باران رحمت عطا کر دے، رحمت کا برکت والا ہمیں پانی عطا کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بوڑھوں کا واسطہ، بوڑھیوں کا واسطہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ، اے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما دے،
بے سبب
ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
زندگی کے بارے میں کچھ حقائق ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، یعنی مسلمان بھی جانتے ہیں اور غیر مسلم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ زندگی ختم ہونے والی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، یعنی موت ایک ایسی گویا اٹل حقیقت ہے کہ جو بعض ایسے ہوتے ہیں عقل کے اندھے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اسلام کا بھی انکار کر دیتے ہیں، یعنی اتنی ساری اچھائیوں کا اور حقیقتوں کا انکار کر دیتے ہیں لیکن موت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے، انہوں نے پتہ ہے موت آنی ہے اور اس کے بعد کے جو مر جانا ہے اور زندگی ختم ہو جانی، لیکن جو مسلمان ہے اسے کیسے سوچنا چاہیے؟ ایک تو ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ ایک زندگی ملنی ہے، اس کے بعد حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا، اخروی احوال بھی ہیں، حساب کتاب کے معاملات کے اندر جو نجات پائے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور وہ اس نے گناہوں سے بچ کر اعمال صالحہ کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ جلد کامیاب ہونے والوں کے اندر شامل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی ہے، وہ اخروی احوال جدا ہیں،
ٹھیک،
یعنی زندگی جو ہے وہ ایک تو یوں سمجھیں کہ آپ اس کا ایک اسلامی رخ ہے اور ایک اس کا غیر اسلامی رخ ہے، تو زندگی ختم ہونے والی ہے یہ تو بالکل واضح چیز ہے، لیکن ختم ہونے کے بعد کیا دوبارہ زندگی ملے گی اور اس میں اس پچھلی زندگی کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک تو وہ تھا جو مشرکین کا تھا اور قرآن کریم کی آیات میں جگہ جگہ ان کا رد کیا گیا، جو یہ کہتے تھے کہ ہم مر کر بس مٹی میں مل جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور وہ ہنستے تھے، ٹھٹھا لگاتے تھے اور ایسی باتیں مسلمانوں سے سنتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آیات کریمہ سنتے تھے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اس اگلی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زندگی کو بہتر گزارو، اللہ پر ایمان لاؤ، تو وہ ان باتوں کو ہنسی اور کھیل بنا لیا کرتے تھے، وہ تو تھے ہی کفار، ان کے لیے دردناک عذابوں کی وعیدیں قرآن کریم میں بیان ہوئی، الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہی ایمان کے اعتبار سے پہلے بھی کلام ہوا تھا سلسلوں کے اندر، ایمان قوی بھی ہوتا ہے اور ضعیف بھی ہوتا ہے، اس اعتبار سے جو مسلمان ہیں بعض اوقات دنیا کی زندگی جیسی گزارنی چاہیے نا ویسی نہیں گزارتے، بعض لوگ تو وہ ہیں جو خسارے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور بعض وہ ہیں جو کامیابی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو کامیاب زندگی کیا ہے اور ناکام زندگی کیا ہے اسلام کی روح سے، یہ حقیقت جانتے ہیں علماء کی زبانی قرآن و حدیث کے فرامین کی صورت کے اندر، لیکن عمل کے اعتبار سے اس کے اندر کوتاہی نظر آتی، زندگی کامیاب کیا ہے، تو یہاں پہلے ہے ناکام لوگوں کی زندگی کا ذکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے میں
خسارے میں.
اب سارے انسان خسارے میں, آگے اس کا استثناء ہو رہا ہے, الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ حق بات کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. تو یہ لوگ جو ہیں جن کے اندر یہ چار اوصاف ہیں وہ خسارے والے نہیں ہیں, باقی سب خسارے والے ہیں. اس کا مطلب ہے جو مسلمان نہیں ہے وہ خسارے میں, مسلمانوں میں جو بے عمل ہیں وہ بھی ایک درجے میں خسارے میں. حساب کتاب تو ہونا ہے نا, گرفت ہونی ہے. دوسرا کہ گناہوں کی بعض اوقات سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ ایمان بھی بعض اوقات چھن جاتا ہے, خاتمہ اچھا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے, خاتمہ بالخیر ہو جائے تو گناہوں کا بہرحال حساب کتاب تو ہوتا ہے, وہ بھی اپنی جگہ پر ہے. اور گناہگار مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے بھی, اپنی سزا بھگتیں گے بھی, تو وہ کیا کم ایک جو ہے وہ ڈرانے والی چیز ہے. اسی طرح تیسرا اور چوتھا وصف, یہ تو انفرادی زندگی کا تھا, ایمان اور عمل صالح ذاتی اعتبار سے. اگرچہ عمل صالح جو نیک عمل ہے اس میں اپنے اعمال بھی ہیں, دوسروں کو جو واعظ و نصیحت اور تلقین کی جاتی ہے, نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, وہ بھی شامل, لیکن خصوصاً آخری دو باتوں میں دوسروں کا جو دین کا درس ہے, انہیں جو نیکی کی دعوت دینی ہے اس کا ذکر ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ حق بات کی تلقین کرتے ہیں, گویا نیکی کی دعوت دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں, اور وتواصوا بالصبر, اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے پر صبر, نیکیاں کرنے پر صبر, اور مصائب و علام جو بھی تکالیف زندگی میں آتی ان پر بھی صبر صبر صبر, کہ ہر وقت شکوے شکایت کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں. تو جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے, باقی سب خسارے میں.
ماشاءاللہ.
اب تفسیر کبیر کے حوالے سے ایک نقطہ ہے, اس میں بزرگ نے جب یہ اس سورہ مبارکہ پر غور کر رہے تھے تو انہوں نے غور کیا, صوفیہ کی بھی اور بزرگوں کی عادت ہوتی ہے وہ زیادہ گہرائی میں غور و خوض کرتے ہیں, جو کلام جتنا اہم ہوتا ہے اس کو اسی اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور خاص طور پہ قرآن کریم جو باری تعالیٰ کا کلام ہے, سارے کلاموں کا کلام ہے, کلاموں کا بادشاہ ہے, تو اس میں تو ہدایت کے جو چھپے ہوئے پھول ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے دلوں کو مہکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ سورت کا جو مفہوم تھا میں نے ایک برف بیچنے والے سے سیکھا. وہ کیسے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وہ برف بیچنے والا جا رہا ہے ریڑھی پہ رکھ کے برف, وہ ابھی بھی برف تو بکتی ہے ہمارے یہاں جو حالات,
ریڈیو پہ بھی بکتی ہے, پاور پہ بھی بکتی ہے,
بجلی کا نظام بھی آپ کے سامنے, یعنی بجلی بھی جب نہیں ہوتی تو پانی پیاس اور ٹھنڈا پانی کی طلب, ابھی بھی برف ہمارے یہاں عام طور پہ دستیاب ہوتا ہے.
جی جی.
تو برف بیچنے والا, پرانے زمانے میں بھی برف اپنے انداز میں بنتا ہوگا, تو اس وقت وہ ریڑھی پر رکھ کر لے کر جا رہا تھا, اور آواز کیا لگا رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلتا جا رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی وہ لوگوں کو یہ نعرہ لگا لگا کے دعوت دے رہا تھا کہ مجھ سے برف خرید لو گے تو ہو گیا, میرا سرمایہ مجھے نفع دے گا, ورنہ اگر نہیں خریدو گے تو یہ میرا برف رکھا نہیں رہے گا کہ کل نکال کے لے آؤں پھر ٹھیلے پر ڈال دوں, بلکہ یہ پگھل جائے گا. تو وہ برف بیچنے والی کی آواز اور برف پگھلنے والا جو معاملہ تھا, اس کو دیکھ کے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے میں نے سورہ اثر کا مفہوم سمجھ لیا, اور زندگی کی حقیقت مجھے نظر آ گئی کہ زندگی ختم ہونے والی ہے, اور یہ اگر اچھے کاموں میں لگائیں گے, اس کو ذریعہ بنائیں گے تو جنت کے ثواب کے اللہ کی رضا کے مستحق ہوں گے, برے کاموں میں لگائیں گے تو آگے جہنم ہے, اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے, اور اگر کچھ بھی نہیں کریں گے تب بھی تو برا کام ہی ہے, زندگی ختم ہونے
ختم ہو رہی گزرتی جا رہی.
تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں ایک زندگی کے فنا ہونے کا بھی گویا ایک طرح سے بیان ہے, دوسرا یہ کہ اچھے اعمال اور ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ نہ گزاری جائے تو وہ خسارے والی زندگی. موت کی حقیقت تو لوگ جانتے ہیں, لیکن اس سے موت کو یاد کرنے سے مسلمان کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ دنیاوی زندگی میں غفلت دور ہوتی ہے,
صحیح,
گناہوں کی جو لذت ہے وہ ختم ہوتی ہے, نیکیوں کی محبت پیدا ہوتی ہے, اسے پتا ہے کہ نیکیوں کی جو لذت ہے نا آخرت میں ملے گی وہ ختم نہیں ہوگی, اور گناہ کی لذت بہت تھوڑی ہوتی ہے, جو دنیا میں ملتی ہے ختم ہو جاتی ہے, اس کا حساب اور وبال رہتا ہے.
صحیح,
بڑا سخت. تو یہ جو اصل حقائق ہیں وہ موت کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ غور کرنے کے بعد ایک مسلمان پر تو واضح ہو جاتے ہیں, اس سے اس کی زندگی نکھرتی چلی جاتی ہے. ایک بزرگ کا قول ہے, بزرگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جب بھی کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو وہ فضول تو نہیں بیٹھتے,
غور و تفکر ہوتا
ہے, ایک تو ہوتا ہے دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا یا دوسروں کو فائدہ پہنچانا, اور عام طور پر ان کے محبین مریدین متوسلین بیٹھے ہوتے ہیں, تو جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں نصیحتیں کرتے ہیں.
صحیح.
تو ایک بزرگ جو حضرت میمون بن بحران رحمۃ اللہ تعالی, ان کے پاس بزرگ یعنی بوڑھے حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور جوان بھی بیٹھے ہوئے تھے, بوڑھوں کی طرف وہ مخاطب ہوئے اور مخاطب ہوئے اور نصیحت کی انہوں نے کہ جب کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے تو بتاؤ کس بات کا انتظار ہوتا ہے. تو اب کھیت جب تیار ہو جاتا ہے, بوڑھے ہیں ان کو تو پتہ ہی تھا, انہوں نے یہ کہا کہ کس بات کا انتظار ہوتا ہے, اسی کا ہوتا ہے کہ
اس کی کٹائی کی جائے گی.
کٹائی کا وقت آ گیا, اب یہ تیار ہو گیا, اب اس کی ہوگی کٹائی. تو اس میں انہوں نے نصیحت کر دی کہ بوڑھوں کے پاس اب وقت نہیں بچا ان کی امیدوں کے لیے کہ بچہ ہوتا ہے تو جوان ہوگا, جوان ہوگا تو ادھیڑ عمر میں پہنچے گا, پھر بوڑھا ہوگا. بوڑھوں کی تو آرزویں تمنائیں ختم ہو رہی ہیں,
موت,
اب وہ موت جو اٹل حقیقت ہے ان کے نزدیک آ رہی ہے. تو اب اس کو یاد رکھو اور زیادہ سے زیادہ ذکر و عبادت کے اندر مشغول ہو جائے.
صحیح.
ساتھ ہی جو جوان بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف بھی توجہ دی اور انہیں یہ نصیحت کی کہ بعض اوقات کھیتی پکنے سے پہلے بھی تباہ ہو جاتی, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے, فصل سیلاب آ سکتا ہے, کوئی طوفان آ سکتا ہے, کوئی بیماری لگ سکتی ہے اس کو. تو انہیں بھی آگاہ کر دیا کہ موت بعض اوقات جوانوں کو بھی آ جاتی, تو اسے موت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے. تو جو لوگ موت کو دور سمجھتے ہیں وہ لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں, غفلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اگر موت کو ہر وقت یاد رکھیں, قریب سمجھیں, اور جو زندگی کے قیمتی لمحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے, تو موت کو یاد کرنے سے زندگی کی قدر ہوتی ہے.
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ.
حضرت یہ ارشاد فرما دیں, عورت پر مرد کا حق زیادہ ہے یا عورت پر اس کے ماں باپ کا, یعنی کوئی بات شوہر کی مرضی خوشی کے خلاف ہے, اگر اب بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی تو اسے یہ ڈر ہے کہ اس کی ماں ناراض ہو جائے گی, جو کہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے, جبکہ شوہر اسلامک ماحول سے وابستہ ہے اور وہ اچھی بات کی خواہش کرتا ہے.
دیکھیں, ماں باپ کا تو شادی سے پہلے ایک اپنا ایک مقام و مرتبہ تھا بھی اور ہے بھی, لیکن اب شادی کے بعد عورت کی ایک اپنی بھی تقسیم ہو گئی ہے. اب والدین اور شوہر ان دونوں کے مابین یہ بعض اوقات پھنس جاتی ہے. وہاں والدین کو سوچنا ہے کہ اب ہماری بیٹی کے اوپر شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں. یعنی حدیث پاک میں یہ ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ غیر خدا کے لیے سجدہ کرے تو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس حدیث پاک سے شوہروں کی اہمیت خوب واضح ہوتی ہے. لہذا اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ ان کے حقوق میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں. میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے والدین کو اپنے والدین سمجھ کر ان کے آداب بجا لاتے رہیں اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مابین پیار و محبت قائم و دائم فرمائے اور ہمارے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے. ماں باپ کو تو چاہیے کہ وہ اپنی بچی کو یہی امید دلائیں, یہی بات ان کو بتائیں کہ بیٹی تم نے اپنے شوہر کی اطاعت اور شوہر کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنی ہے, تاکہ اس وہاں سے اس کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا. اگر یہ ماں باپ کے اوپر ترقی بناتی رہے گی اور شوہر کو لفٹ نہیں کرائے گی تو پھنس جائے گی. تو میں تو اسلامی بہنوں کو یہ مشورہ دوں گا, بلکہ بیٹی کے سسرال, بیٹی کے گھر والوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ جب آپ نے بیٹی بیاہ دی نا, تو یقیناً آپ کی فیلنگس 18-19 سال کی محبت ایک اپنی جگہ پر صحیح, لیکن ایک سسٹم ہے, آپ نے اپنی بیٹی بیاہ دی, اب آپ کی بیٹی چلے گی سسرال میں, آپ ان کو سسرال کے حوالے کر دیں, شوہر کے حوالے کر دیں, اب یہ ہے اور اس کا سسرال ہے, اب یہ اس کا مطلب کہ ایک نیا گھر ہے. اگر اس کی اٹیچمنٹ آپ کے ساتھ زیادہ رہے گی تو ڈیفینیٹلی ایک آدمی دو طرف پوری توجہ نہیں رکھ سکتا. جب سسرال میں فیلنگ ہوگا یا شوہر فیل کرے گا کہ میری بیوی کی ہے, وہ سمجھے گی کہ ہماری بہو کی بہت ساری جو توجہ وہ اپنے ماں باپ اس کے ماں باپ کے ساتھ ہے, یہ ہے بار بار فون پہ لگے رہنا, یہ کرنا وہ کرنا, ان کی طرف سے ڈیمانڈ آتے رہنا, یہ کرتے رہنا وہ کرتے رہنا, نہ کریں. بیٹی کو اس کے سسرال کی آپ نے دے دیا, اب اس کو وہاں کی زندگی میں ایڈجسٹ ہونے دیں. شروع میں پرابلم ہوتی ہے بعض اوقات, ایڈجسٹ ہونے دیں, آہستہ 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 تو ماحول میں ڈھل جائے گی. بیٹی کو چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میری ماں ایسی تھی تو ساس کیوں ایسی ہے, یہ نہ دیکھے, دونوں کی شکلیں بھی الگ ہیں, یقین مانے, ہاں دونوں کی شکلیں الگ ہیں, تو وہ مطلب وہ ماں ہے یا ساس ہی ہے, تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اس میں مطلب وہ اپنی ماں کا نیچر ڈھونڈنے کے لیے, ہو سکتا ہے وہ ماں آپ کے ماں کے نیچر سے زیادہ اچھے نیچر کی مل جائے آپ کو آپ کی ساس, تو وہ بھی تو یہ سوچے گی کہ میری بیٹی ایسی تو بہو کیوں ایسی ہے. تو بعد اوقات مزاج الگ ہوتا ہے, یہی ایڈجسٹمنٹ ہے, یہی مطلب کہ بردباری ہے, یہیں پر حلم شروع ہوتا ہے, یہیں پر آپ کی دینداری کا امتحان آئے گا, آپ کے صبر کا امتحان آئے گا, پھر آپ کی گھر گرہستی سنبھالنے کا امتحان آئے گا. تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے لے لیا جائے جیسا میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے؟
میرا سوال یہ ہے کہ اگر والدین کوئی غلط کام کرے تو کیا اولاد کا حق بنتا ہے کہ ان کو روکے؟
روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اولاد اگر دیکھ رہی ہے کہ والدین خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کے کام میں مبتلا ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو نیکی کی دعوت دینا چاہیے, برائی سے منع کرنا چاہیے. لیکن ماں باپ کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا جو انداز ہے نا وہ جدا ہے. ماں باپ کی بارگاہ میں آپ نے ایٹ لیسٹ ریکویسٹ ہی کرنی ہے, التجا ہی کرنی ہے. بہت زیادہ ان کے آگے مت آنسو بہا دیں, کاش کاش امی کاش ابو, رسالہ دے دے امیل سنت کا, یقین مانیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا. امی مدری مذاکرے کے سامنے لا کر بٹھا دیں. دیکھیں اس طرح کے کو اٹیم کرے. اصل بعض اوقات بیٹے کی بیٹی کی اپنی جو پوزیشن ہے نا اتنی زیادہ سیٹ نہیں ہوتی. بیٹا بھی گھر میں بعض بچوں کا ایسا ہوتا ہوگا, کئیوں کا ہوتا ہوگا یا بعض کا ہوتا ہوگا, گھر میں ان کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. وہ اتنی مطلب کہ وہ خرابی پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ ماں باپ پر بیٹے کی بات اتنی اثر انداز نہیں ہو رہی ہوتی, اس کا کریکٹر اتنا پازیٹو نہیں رہا ہوتا, یا ماضی میں کچھ ایسی حرکتیں کی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ کا دل اتر چکا ہوتا ہے. تو اب وہ اتنی جلدی وہ نہیں قبول کریں گے. یہاں میں تمام تر اسلامی بھائیوں سے ایک مدنی التجا یہی کروں گا, مشورہ بھی اور امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کوئی صورت بنا کر اپنے والدین کو اپنے گھر والوں کو آپ مدنی مذاکرے کے سامنے لا کر بٹھا دیں. یقین مانیے ہمارے پاس ایسی خبریں ہیں کہ مدنی مذاکرے کی برکت سے الحمدللہ ٹوٹتے گھر سنور گئے.
اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
گزارش یہ ہے کہ سنت تراوی یہ ضروری ہے, یعنی سنت موقع ہے, ضروری ہے, اگر نہ پڑی ہے تو گناہ سنوں گا. تراوی جو ہے وہ سنت موقع ہے اور اس کا ترک جو ہے وہ ترک کی جو عادت ہے وہ بلا شبہ گناہ کا کام ہے اور اس کا چھوڑنا اتنا جائز نہیں.
پوری پڑھنے کی عادت بنائیں میٹھے میٹھے اسلام بھائی تراوی, اور یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے. یہ ماہ ایک ماہ کا یہ ماہ رمضان ایک ماہ کا مہمان, اس میں ہم پر روزے فرض کیے گئے اور تراوی ہمارے لیے سنت موقعہ قرار دی گئی. تو اسے خوش دلی کے ساتھ پڑھیں, ایک مطلب ایک لذت کے ساتھ پڑھیں کہ میں نے تراوی پڑھنی ہے. ماہ رمضان ختم ہو جائے گا, یہ رخصت ہو جائے گا, اس کے بعد آپ کو کون تراوی کرنے پڑھنے کا کہے گا. تو یہ تراوی کی 20 رکعتیں ہیں, یہ ہمیں نماز کا عادی بھی بناتی ہیں, عبادت کرنے کا ذہن بھی دیتی ہیں.
یہ سمجھ لو کہ معذور ہوں, موٹا ہوں بہت, اور جب زمین پہ بیٹھتا ہوں سجدے کے لیے تو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, یا بیٹھنا اٹھنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے, اور پھر دل نہیں لگتا ہے عبادت کرنے میں, نماز پڑھنے میں. یہ کہتا ہوں چلو یار اتنا بیٹھ اٹھ نہیں سکتا ہوں تو چھوڑو نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں. اگر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھوں تو مجھے, میں صحیح خوشخوشی سے نماز پڑھتا ہوں اور مجھے تکلیف نہیں ہوتی, اور میں بڑی آسانی سے سارے نوافل اور سنتے اور فرض ادا کر سکتا ہوں. یہ بتائیں میں ایسے کروں یا نہ کروں؟
کافی اہم سوال ہے
جی.
اور اس حوالے سے مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ بھی شائع ہوا ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے مسائل, تو انہیں دو مسئلے جاننے کی شدید حاجت ہے. ایک تو یہ ہے کہ قیام جو ہے وہ کب معاف ہوتا ہے, اور دوسرا رکوع اور سجود کب معاف ہوتا ہے. یعنی ہوتا یہ ہے کہ جو شخص سجدہ کرنا تو قادر نہ ہو, کوئی ایسا عذر ہے جو سر جو ہے وہ زمین پر رکھنے سے مانے ہیں, جو سجدے کی حیثیت ہے, سجدے کی جو شکل ہے وہ یہ نہیں بنا پا رہا, تو ایسے شخص پر قیام بھی ثابت ہو جاتا ہے. یعنی جس پر سجدہ معاف ہے اس پر قیام بھی ثابت ہو جاتا ہے. اب چونکہ اس پر سجدہ نہیں ہے, ایسے شخص نے کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ لی تو نماز اس کی ہو جائے گی, قیام بھی نہیں اس پر, سجدہ بھی نہیں. کیونکہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر سجدہ, جو سجدہ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں, تو جب سجدہ کرنے کی استطاعت پائی جائے اور قیام کی نہ پائی جائے, مثال کے طور پر کسی سے بار بار کھڑا اور
کھڑا ہوا نہیں جا رہا، بیٹھا نہیں جا رہا، بار بار اتنی ہمت نہیں اس کے اندر کہ وہ کھڑا ہو بیٹھے، کھڑا ہو بیٹھے، تو وہ انتخاب کر لیتا ہے کرسی کا. اب کچھ سجدے کی استطاعت تھی اسے، یہ سجدہ کر سکتا تھا پورے طریقے سے، جب یہ کرسی پر بیٹھے گا تو اس نے سجدے کو بھی اشارے سے کیا. کرسی پر اگر چکے وہ سامنے پھٹا ہو جاتا ہے، وہ پھٹا ایسا نہیں ہے کہ اس پر سر رکھے تو بندہ سجدہ ہو جائے، اور سجدے کی حیثیت بھی نہیں ہوتی ہے، کرسی پر بیٹھ کر سر جھکا لینا اشارہ کہلاتا ہے. تو وہ لوگ خاص طور پر کہ جنہیں سجدے کی استطاعت ہوتی ہے، وہ بیٹھ کر قیام اگر وہ نہیں کر سکتے، قیام کرنے میں اگر تمہیں دقت ہے، تو کم از کم وہ بیٹھ کر پوری طرح سے رکوع اور پوری طرح سے سجدے کر سکتے ہیں، وہ اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو پھر ان کی نمازیں نہیں ہوں گی. تو اب یہ اس طرح کے جو مریض ہیں انہیں دو چیزوں کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم سجدہ کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے صحت کے اعتبار سے، یا قیام میں کوئی رکاوٹ ہے، اس کے اعتبار سے جو ہے وہ دونوں صورتوں میں سے ایک صورت کو اختیار کریں.
ایک سوال کے جواب میں کچھ اس طرح اعلی حضرت نے فرمایا، جو مجلس وعظ، اب وہ مجلس وعظ تو جو دینی مسائل بتائے جا رہے ہیں وہ تو مجلس وعظ سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت ہے. وعظ میں نصیحت، نصیحتیں کرنا یہ بھی یقیناً اعلیٰ درجے کا کام ہے، لیکن دینی مسائل بتانا یہ اور باریک معاملہ ہے اس کا. تو جو مجلس وعظ میں بیٹھا ہو اسے بھی بات کرنا گناہ ہے، اگرچہ آہستہ ہی ہو. اسی طرح صرف بے ضرورت ادھر ادھر دیکھنا یا کوئی حرکت و جنبش کرنا، کھڑا ہو جانا یا تکیہ یعنی ٹیک لگا لینا، یہ سب گستاخی و بے ادبی اور ہلکا پن، خفیف الحرکاتی یعنی گھٹیا حرکت اور جلد بازی اور حماقت ہے. بلکہ لازم یہی ہے کہ اسی کی طرف، یعنی اس بیان کرنے والے عالم دین کی طرف، جو بیان کیا جا اسی کی طرف توجہ کیے، خاموش کان لگائے سنتے رہیں جہاں تک کہ اس کا کلام ختم ہو. اس وقت تک نہ ادھر ادھر دیکھیں، نہ کوئی جنبش، نہ اصلا کچھ بات کریں. یہ طریقہ محمدیہ سے اعلی حضرت نے نقل کیا ہے، جس کا ایک جز میں نے وہ اب کچھ تسہیل کے ساتھ عرض کیا، آسان کرنے کی کوشش کی. اس میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مذکورہ جزئیہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، جب وعظ میں مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاخی و بے ادبی و گناہ ٹھہرے، تو غل مچانا، گالیاں بکنا کس قدر سخت توہین ہوگا. یہ توہین اس بیان کرنے والے عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت واعظ و بیان کرتا ہے، بلکہ اصل دین اسلام اور خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین ٹھہرے گی. کہ مسند واعظ، اصل مسند حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ کسی سوال کے جواب میں میرے اعلی حضرت نے یہ جواب دیا، اتنا سخت جواب دیا. تو اگر اب علم دین کی باتیں ہو رہی ہوں، نصیحتیں ہو رہی ہوں، اسلام پر عمل کرنے کی باتیں ہو رہی ہوں، دینی مسائل، نماز کے طریقے وغیرہ سکھائے جا رہے ہوں، اور کوئی قہقہ مار کے ہنس رہا ہے، کوئی اشارے کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی گلے مل رہا ہے، کوئی فون پہ لگا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟
پنچر والوں پر یہ الزام لگانا کہ راستے میں انہوں نے کیلے وغیرہ پھینک دی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ٹائر پنچر ہو گیا، جبکہ کوئی ثبوت بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، تو کیا اس طرح کا الزام لگانا درست ہے؟
یہ بہرحال ذرا مشہور ہے. اب کسی پنچر والے کو ٹارگیٹ بنا کر کہنا کہ تم نے بچھائی ہے، یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، اس پر بغیر شرعی دلیل کے کہنا یہ تہمت ہے اور گناہ ہے. اب مطلقاً کہنا، جبکہ یہ مشہور ہے کہ بھائی یہ لوگ بچھا دیتے ہیں، تو کسی ایک فرد پر نہیں آیا، تو اس لیے وہ اب وہ تہمت کی صورت نہ رہی. اب بچھاتے نہیں بچھاتے مجھے بہرحال میں نے بھی سنا ہے. کیا حقیقت کیا ہے؟ اس طرح سچی بات ہے کہ یہ باتیں جب مشہور ہوتی ہیں نا تو جس کو آئیڈیا نہیں ہوگی اس کو بھی آئیڈیا آئے گی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ کیل ڈالنے سے راستے میں کیا واقعی وہ پنکچر ہو بھی جاتا ہوگا؟ ہے نا, کیونکہ وہ ٹائر تو بہت موٹے ہوتے ہیں. کیل کھڑی ہو تو بھی لیٹ جائے گی جب گاڑی جائے گی. کسی لکڑی وغیرہ کی ٹکڑی میں وہ کھڑی کی ہو ہے مشکل کام سے کیل سے اس طرح پنکچر ہو جانا.
بابا موٹر سائیکل کے اندر جو ہوتے پنکچر اس میں سے کیل تو برآمد ہوتا ہے. اب وہ اس میں لازمی بات ہے وہ کیل ہوتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے ٹائر کے اندر.
یہ ہو سکتا ہے موٹر سائیکل کے پتلے ہوتے ہوں گے, لیکن اب وہ کیل برآمد ہوا تو اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوا نا کہ
جی
ان لوگوں نے پھینکا ہے پنکچر بنانے والوں نے. وہ سب تو برے ہو ہی نہیں سکتے نا, بغیر تحقیق کے نہ ہی کہا جائے.
سوال یہ ہے کہ یہ تعویذ جو ہم اس سوئی سے سلائی کرتے ہیں اور جوتا بھی سلائی کرتے ہیں یہ دھاگے سے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
سوئی ایک ہی سوئی جوتے کی اور تعویذ کی تو ناپاک تو نہیں ہو جاتی سوئی, اور سوئی تعویذ میں جاتی بھی نہیں ہے. کاغذ جو لکھا ہوا ہے جس پر آئتے یا جو بھی لکھا ہے وہ اس میں سوئی نہیں جاتی, سوئی چمڑے یا ریگزین میں جاتی ہے. تو یوں ناجائز تو اس کو نہیں کہا جائے گا. تعویذ پاؤں میں پکڑ کر وہ سینہ, یہ تو بے ادبی, جبکہ وہ واقعی قرآنی آیتوں کا یا مقدس تعویذ ہے تو یہ تو بے ادبی ہے پاؤں میں پکڑ کے سینہ.
ایک بیٹا اپنے والد صاحب کے ساتھ بڑی اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرتا, بس ابا میں ہوں, بس ابا آپ بولو, آپ کے لیے یہ حاضر, آپ کے لیے وہ حاضر, میں آپ کے لیے یہ کر سکتا ہوں, میں آپ کے لیے وہ کر سکتا ہوں, آپ بس فرماؤ فرماؤ فرماؤ. تو والد صاحب کو بھی ایک دن ترکیب بنی تو والد صاحب نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا وہ کینو کھانے کا دل کر رہا ہے. ہاں ابا جان بالکل کینو. تو والد صاحب کے لیے وہ کینو کا پورا ٹوکرا اٹھا کے لے آیا, تو پورا ٹوکرا لے آیا کینو کا, تو ٹوکرا لے کے بیٹھ گیا. جی ابا کینو آ گئے. بیٹا وہ اوپر وہ جو ہے نا اپنے گھر کے پاس اونچی پہاڑی چھوٹی سی اس پر بیٹھ کر کھائیں. ہاں ابا چلو. تو بیٹے نے ٹوکری اٹھائی کینو کی اور ٹوکرا اٹھا کے چلا ابا کو لے کر, تھوڑا اونچا جا کے بیٹھ گئے. ابا بیٹھ گیا, ابا نے کہا کینو دے. تو بیٹے نے کینو دیا, ابا نے نیچے پھینک دیا. لڑکتا ہوا کینو نیچے چلا گیا. تو بیٹے نے کہا, ابا نے کہا بیٹا لیا, ابھی لے آتا ہوں ابا جان, ابھی لے آتا ہوں, آپ حکم کرو. بیٹا گیا کینو لے آیا, ابا کینو. تو باپ نے دیکھا دوبارہ پھینک دیا, بیٹا لیا. تو تھوڑا سا بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے, پھر گیا مسکراتا گیا اور کینو لے کر آ گیا. بولا ابا کینو, واہ. پھر پھینک دیا ابا نے کینو نیچے. تو بیٹا لیا. تو بابا کتنی بار جاؤں, تھوڑا خیال کرو. وہ پھر گیا, پھر کینو لے آیا, پھر ابا کو دیا, ابا نے پھر پھینک دیا. بولا بیٹا کینو لیا. تو بیٹے نے کہا, ابا کو مذاق انتیا ہوتی ہے, یہ کیا کیا طریقہ ہے, میں کینو لاتا ہوں پھینک دیتا ہوں, میں کینو پھینک دیتے ہو, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, بار بار مجھے اتنا دوڑا دو اتنا بھگاتے ہو, یہ تو درست نہیں ابا جان, یہ کیا طریقہ کہا رہے ہو. اس کو پھٹا نا. تو ابا نے بولا, بس بیٹا یہی سمجھانا تھا کہ جب تو چھوٹا سا تھا نا یہیں میں تجھے ایک دن لے کر بیٹھا ہوا تھا اور تیرے ہاتھ میں میں گیند دی تھی گیند, اور تو نے 10 دفعہ گیند نیچے پھینکی تھی اور میں 10ویں دفعہ اٹھا کر لایا تھا, مگر پھر بھی تجھے چومتا تھا پیار کرتا تھا, تو 4 دفعہ میں ڈھیر ہو گیا. تو باپ نے جس بچپن میں بیٹے کی یا اولاد کی جس طرح کی چیزیں برداشت کی ہے نا بابا, ماں باپ دونوں نے, یہ آج اولاد کیا برداشت کرے گی؟ ہم مطلب ہمارا وہ ظرف کہاں سے آئے گا کہ ماں باپ کی وہ چیزیں برداشت کر لیں؟ ہم تو بس وہ بس تھوڑی دیر کے بعد ہم پھٹ پڑتے ہیں ماں باپ کے اوپر اور ماں باپ کا منہ اتنا سا ہو جاتا ہے. ہم کیا ماں باپ کی ناراضگی سے ڈریں گے بابا؟ دور ایسا ہے کہ ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں, کیا بچے نہ ناراض ہو جائیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کا متی و فرما بردار بنائے.
اس کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری, آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں.
ایک کتا جو ہے
وہ بہت بھوکا تھا اور کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر مارا پھر رہا تھا. اچانک اس کو ایک ہڈی ملی, اس نے اسے منہ میں دبایا اور نہر کے کنارے کنارے ریور کے ساتھ ساتھ وہ چلنے لگا. اب ایک دم اس کی نظر نہر میں پڑی تو اسے اپنا عکس دکھائی دیا, یعنی اپنا شیڈو جو تھا اپنا سایہ اسے نہر میں دکھائی دیا. اب وہ کتا تھا, ظاہر ہے کہ جانور ہے, اس میں اتنی عقل تو نہیں ہوتی. وہ سمجھا کہ یہاں ایک اور کتا بھی ہے جس کے پاس بھی ہڈی ہے, حالانکہ اس کے پاس بھی ہڈی تھی. اب اس نے سوچا کیوں نہ میں یہ دوسری ہڈی بھی کتے سے چھین لوں. ایک ہوتے ہوئے اس نے سوچا میں یہ دوسری بھی اس سے چھین لوں, مگر جلد ہی اپنا ارادہ بدل دیا کہ چلو میرے پاس ایک تو ہے نا, کوئی بات نہیں چھوڑ دو اسے. تھوڑی دیر بعد پھر لالچ آئی کہ یار دوسری بھی تو مل سکتی ہے, یہ کتا ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہے, جدھر میں جا رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ ہی جا رہا ہے, اس کے پاس بھی ہڈی میرے پاس بھی ہڈی. اب اس نے کہا دو ہڈیاں ہو جائیں گی تو بڑا مزہ آئے گا. اب اس نے کیا کیا, دوسرے کتے کو ڈرانے کے لیے بھونکنا شروع کیا. تو جیسے ہی اس نے منہ کھولا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا, کیونکہ وہ ہڈی بھی اس دریا میں جا کر گر گئی. اب جو اس کا پانی کا بہاؤ چل رہا تھا وہ ہڈی بھی دور چلی گئی, اور وہ لالچی کتا جو تھا دوسری ہڈی حاصل کرنے کے چکر میں جو موجود تھا اس کے پاس اس کو بھی گواہ بیٹھا. بظاہر تو یہ ایک حکایت ہے, لیکن کیسا میسج ہے کہ آج جو میرے اور آپ کے پاس ہے ہم اس پر اللہ کی رضا پر راضی ہیں یا لالچ اور ہو جائے اور بڑھ جائے, چاہے کسی کا بیڑا غرق ہو تو ہو جائے, میرا کام سیدھا ہونا چاہیے, مجھے زیادہ مل جائے, دوسرے کا تباہی ہو جائے اس میں مجھے کوئی حرج نہیں, بلکہ چھین لیتے ہیں دوسروں سے لوگ. حلال کما رہے ہیں, حرام کما رہے ہیں, کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے کاندھے پر پیر رکھ کر اسے دبا دیتے ہیں اور خود اوپر بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ مالدار لوگ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے تھے تو ایک شخص خود ہی بھکاری بن کر, یعنی ایک غریب آدمی بن کر ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھے کچھ کھلائیے میں بھوکا ہوں. سب نے کہا نہیں آپ, ہم نہیں دے سکتے آپ. اسی مالدار, وہ والا کہ بیسیکلی وہ خود بھی مالدار تھا, اس نے خود ہی ایک پریکٹیکل کیا. اس شخص نے پھر کسی ہوٹل سے کھانا خریدا اور ایک بالکل غریب بیچارہ جو روڈ پہ بیٹھا تھا اس کے پاس کھانا, اس کو جا کے کھانا دے دیا, اس کو کھانا دے دیا. تھوڑی دیر بعد اس نے کسی اور ایک اور بندے کو بھیجا غریب بن کر کہ اس غریب کے پاس جا کے مجھے کھانا دے دو. غریب نے کہا بیٹھ جاؤ میرے ساتھ, اور اس غریب نے اپنے اس کھانے میں سے جو اس کو شاید کئی دنوں بعد ملا تھا اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو کھانا کھلایا. اس نے یہ ایڈریس دیا کہ اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہر مانگنے والے کو, روڈ پہ مانگنے والے کو جو جس کو آپ کیا کہتے ہیں وہ گداگر ایسے ہوتے ہیں جو مانگتے اپنا پیشہ ور جو ہوتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے, ان کو انکریج نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک میسج تھا کہ دل کی جو سخاوت ہے نا وہ کچھ اور ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال سے اپنی دنیا کی نعمتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بس میرا کام اچھا ہو جائے, میری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے, میں کسی کو دوں. اب یہ لالچ ہی تو ہے نا جو انسان کو زکات دینے پر آمادہ نہیں کرتی. آپ ذرا غور کریں, جس رب نے ہمیں عطا فرمایا اسی کا حکم ہے کہ زکات دو, مگر وہ زکات دیتے ہوئے دل پر بوجھ آ جاتا ہے, غریبوں پر خرچ کرتے ہوئے بوجھ آ جاتا ہے, اور پھر حال میں مزید اور عطا ہو جائے اور مل جائے. میرے بیچ میں پیارے اسلائی بھائیو, یہ لالچ بہت بری ہے.
جی میرا بیٹا ہے 5 سال کا, اس کو بار بار نمونیا ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر بولتے ہیں ان کو الرجی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ ان کے ناک تھوڑا سا بند ہے تو اس وجہ سے ان کو نزلہ پیچھے گرتا ہے, اس وجہ سے نمونیا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب؟
یہی سب سے بڑی علامت ہے, نمونیا تو ہوتا بعد میں, پہلے الرجی ہوتی ہے. الرجی بیسکلی اس میں ایک کنڈیشن کہلاتی ہے رائنائٹس, یعنی جو ہوتی ہے صرف ناک کے اندر. اچھا. کوئی آرگینزم, کوئی اس طرح کی چیز ناک میں چلی گئی, وہ انفلیمیشن کر رہی ہوتی ہے, اس میں میوکس یعنی بلغم وغیرہ بن رہا ہوتا ہے, وہ پھر پیچھے کے رستے سے گر رہا ہوتا ہے. پیچھے یعنی اوروفیرنگس کا ایریا کہلاتا ہے, پیچھے وہاں سے نکل کے پھر وہ پھیپھڑوں میں بھی جا رہا ہوتا ہے, پیٹ میں بھی جا رہا ہوتا ہے. تو جب پھیپھڑوں میں وہ چلے جاتا ہے فلوٹ, تو وہ جا کے پھر انفیکشن کر رہا ہوتا ہے. تو یہی پیٹرن کو دیکھنا چاہیے کہ ایک پھر مریض بار بار ایک ہی بیماری سے بیمار ہوئے چلے آ رہا, سائن سمٹم سیم ہی آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی اس پہ دیکھنا پڑے گا اپنے کنسرن ڈاکٹر سے.